الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله قبل كل شيء الحمد لله بعد كل شيء الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين امنت بالله صدق الله العظيم ببركه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمعۃ المبارکہ کے خطبے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف جمیل اور آپ کی صفت عظیم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی خصوصیت اور اس کے تقاضوں کو ذکر کیا جا رہا تھا، اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے باز رکھنے کا حکم دینا یہ کس قدر ضروری ہے تمام امت پر، اس کی وضاحت گزشتہ دو درس قرآن کے اندر قدر اختصار کے ساتھ ذکر کی گئی۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے باز رہنے سے اور برائی سے منع کرنا، یہ اللہ رب العالمین نے اس امت پر دیگر انبیاء کی خصوصیات سے یہ ذمہ داری بھی ان کی عظمت کے لیے بیان فرمائی، اور تمام پر تعلقات کو دین ہی کی جانب موڑ دیا، اور انسانوں کی تقسیم نیکی اور بدی، تقوی اور فسق، مومن اور کافر کے درمیان اس کی تفریق کر دی گئی۔ کس سے محبت رکھنا ہے، کس چیز کو اپنانا ہے، اور کس سے نفرت رکھنا ہے، کس چیز سے اجتناب کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو ذکر کر دیا گیا۔ جس طرح کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ تھی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآ منکم منکرن، اگر تم اپنے سامنے کسی خلاف شرع کام کو دیکھو، فلیغیرہ بیدی، تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دو، اس کو اپنے ہاتھ سے روکو. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور پھر روایتن فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اور اگر تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، فَبِلِسَانِ، تو پھر اپنی زبان سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر تم اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے، فَبِلِسَان فَبِقَلْبِ، تو پھر اپنے دل میں اس کو بلا جانو. ذَلِكَ مِنْ عَضَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کے سب سے کمزور درجے میں سے ہے. لیکن ہر درجے کے اعتبار سے، ہر درجے کی اہمیت کے اعتبار سے نیکی کا حکم دیا جائے گا، اور منکرات، برائی کی باتیں، برے عمل کی مذمت کی جائے گی، اسے زبان سے منع کیا جائے گا، اسے ہاتھ سے روکا جائے گا، یا اس بری بات، برے قول، برے جملے، برا فعل، بری حرکت، بری تحریر کو قلبی طور پر، دلی طور پر اس سے نفرت کرنا اور اسے ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، یہ امت کے ہر ادنا سے ادنا شخص کے اوپر ضروری اور لازم قرار دیا گیا ہے، اور یہ ایمان کے کمزور درجے کے اندر ہے. لیکن امر بالمعروف نہی عن المنکر میں، کہ جہاں تک اس کے دل کا معاملہ ہے تو وہ دل سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے، اور جہاں تک اس کی زبان کام کر سکتی ہے، مثال کے طور پر اگر وہ مجمع عام کے اندر یہ جرت نہیں رکھتا کہ اس کو منع کرے، تو یقیناً جو عالی منصبوں پر فائز ہیں، ممبر واس پر فائز ہیں، یعنی تین درجے اگر کر لیے جائیں کہ ایک ریاست ہے، حکمرانوں کا درجہ ہے، اور ایک پھر ممبر واس پر علماء اور مشائخ کا درجہ ہے، اور تیسرا پھر عام مریدین، متوسلین، تلامذہ اور عام مسلمانوں کا درجہ ہے، تو ہر ایک پر کسی نہ کسی حوالے سے ہاتھ سے امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا، برائی سے باز رکھنا اپنے ہاتھ سے، اس کو بدلنا اور نیکی کا حکم دینا اپنے ہاتھ کے ذریعے، یہ بھی لازم آتا ہے. مثال کے طور پر ریاست کے ہاتھ میں مکمل اقتدار ہوتا ہے، مکمل طاقت ہوتی ہے، تو اگر وہ کوئی ایسی چیز جو فساد فی الارض کا باعث بنے تو اس کے پاس پوری طاقت ہوتی ہے، تو وہ اس کو تبدیل کر سکتی ہے. اسی طرح علماء کا جو دائرہ کار ہے، جہاں تک ان کے دست طاقت کا تصرف چلتا ہے، تو پھر ان کے لیے بھی لازم ہے کہ پھر وہ اپنے ہاتھ ہی سے اس کو تبدیل کریں، ورنہ ہر مسلمان کو کم سے کم اپنے گھر پر تو تصرف ضرور ہے، اور اپنے گھر کی چار دیواری میں جو اس کے ماتحت اس کے بچے ہیں، ان پر نیکی کا حکم دینا زبان کے ساتھ، یہ لازم قرار دیا گیا ہے. اور اپنے گھر کے اندر اگر کوئی ایسے منکرات، ایسی چیزیں جو غیر شرعی حرکات پر مبنی ہیں، جو بدی کی کو آویزہ کر رہی ہے اور جو نیکی کے خیال کو پست کر رہی ہے، تو پھر ہر مسلمان اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر اپنی بیوی، اپنے بچوں اور جن کا وہ سربراہ ہے، ان پر اسے ہاتھ سے بھی امر بالمعروف کرنے کی اجازت ہے، اور وہ کرے گا اور وہ لازم ہے. اور اگر کوئی منکر کو دیکھے، کوئی برائی کو دیکھے، تو اس سے اپنے ہاتھ سے روکے گا، زبان سے روکے گا. اور یہ جو بات ذکر کی گئی کہ دلی طور پر اگر اس کو برا جانے، تو یہ ایمان کے سب سے ضعیف درجے کے اندر ہے، تو یہ گھر کے کنبے کے سربراہ کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ کنبے کا سربراہ جو ہوگا، اسے تو اللہ کی بارگاہ میں مکمل جواب دہی کے لیے حاضر ہونا پڑے گا. اس لیے کہ اس کو اختیار تھا کہ اپنے بچوں کا، کہ بچے جو مشاہدہ کر رہے ہیں ٹیلی ویژن کے ذریعے، یا کچھ سن رہے ہیں، یا جو دیکھ رہے ہیں، یا جو بول چال کر رہے ہیں، اس پر یہ اخلاقی اور شرعی ذمہ داری اور فرض العین تھا کہ وہ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے ان بچوں کی اصلاح کرے، اور اپنے ماتحت جو لوگ ہیں ان کی اصلاح کرے. اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو سختی کے ساتھ ان کو نماز کی طرف لے آئیں، اگر وہ پردہ نہیں کرتے، غیر شرعی امور پر پابند ہے، تو گھر کے کنبے پر یہ لازم اور فرض ہے کہ اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں کو پردہ کرائے. اس سے قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے، اس لیے کہ گھر کی اصلاح نہ ہونے کی بنا پر پورے معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، فرد کی اصلاح نہ ہونے کی بنا پر سارے معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے. تو کنبے کے سربراہ کی مثال ریاست کے حکمران کی طرح ہے، کہ جناب جس طرح کہ ریاست کا حکمران ایک خاص حد کے درمیان رہ کر اپنے وطن کو سنوارنے کے لیے اور اس کو فساد سے روکنے کے لیے کوششیں کرتا ہے، تو کنبے کا سربراہ جو ہے وہ اس ریاست کے حکمران کی طرح ہے، اور وہ اپنے گھر کی چار دیواری کو فتنے اور فساد سے روکنے کے لیے اور اچھائی کی بایت کو رائج کرنے کے لیے ایک حکمران کا درجہ رکھتا ہے. تو شریعت مطہرہ نے امر بالمعروف عن المنکر کے حوالے سے کہ اگر بچیاں
غیر شرعی پردہ کر رہی ہیں, شرعی پردہ نہیں کر رہی تو باپ کے اوپر لازم ہے, نماز نہیں پڑھ رہے بچے تو باپ کے اوپر لازم ہے کہ نصیحت کریں, ان کی نشست و برخاست, ان کی دوستی, ان کی سنگت, ان کا بول چال, ان کا لباس, ان کا اٹھنا بیٹھنا اگر بدی کا ترجمان بن رہا ہے تو کنبے کے سربراہ کی یہ مکمل طور پر فرض العین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حقوق کو ادا کرے, اس لیے کہ وہ اس کے ماتحت ہیں, قیامت کے دن اسے ان کی اچھائی اور برائی کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا, اور اگر وہ ان کی اچھی تربیت کر گیا تو جنت کا مستحق ہوگا. جس طرح حدیث پاک کے اندر ہے کہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو وہ اسے نیک تعلیم دے, عفت و پارسائی کو سکھائے, اور اسے خیر سے اپنے گھر کی طرف بیاہ دے, تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کسی کی دو بیٹی ہو تو فرمایا یہی ہے تین ہو, تو جس طرح کے نیکی کا حکم دینا اور ان کو صلح کے ساتھ ہمکنار کرنا اتنی بڑی بشارت ہے, وہیں پر اپنے فرض منصبی سے روگردانی کرنا اور اس سے صرف نظر کرنا, اس میں کوتاہی کرنا, اس میں تساہل کرنا, اور ان کو بدی کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کرنا, تو اتنا بڑا عذاب بھی پھر باپ کے اوپر ہے اور کنبے کے سربراہ کے اوپر ہے کہ اسے اس بارے میں پوچھا جائے گا. یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی وہ تقاضے ہیں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت ریاست کے پیش فرمائے. اب اس میں خاص ایک صفت جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے ہم ذکر کر رہے تھے, ایک خاص صفت سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 199 کے اندر ذکر کی گئی, ارشاد باری تعالیٰ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. یہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہے اس کا خاص منصب ہے, اس کو کشادہ دلی کا حکم دیا جا رہا, اور یہ ہر مسلمان اپنی حیثیت کے اعتبار سے میں نے عرض کیا ہے کہ اسے نیکی کا حکم دینا ہے. ریاست کا حکمران اس کی اپنی ایک حیثیت ہے نیکی کا حکم دینے کی, ممبر پر مشائخ علماء جو ہیں ان کی اپنی ایک حیثیت ان کا دائرہ کار ہے نیکی کا حکم دینے کی, اور گھر کے اندر بڑا بھائی ہے, والد ہے, کنبے کا سربراہ ہے, اس کی اپنا ایک دائرہ کار ہے نیکی کا حکم دینے کا. تو یہ تمام کے لیے نیکی کا حکم دینے کا حکم ہے, اور برائی سے باز رکھنے کا ان کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے جس کو ہر مسلمان اپنی بساط کے اعتبار سے جانتا ہے. لیکن سب مسلمانوں کو خاص طور پر اس بات کی بھی نصیحت کی گئی ہے کہ پھر وہ عفو درگزر کے طریقے کو اختیار کریں, وہ نرمی کے لب و لہجے کو بھی رکھیں. ابھی میں بتاتا ہوں کہ کہاں پر ہے کہاں پر نہیں ہے. وہ عفو درگزر کے طریقے کو اختیار کریں اور نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے اعراض کریں. یہ ہر مسلمان کی اخلاقی ذمہ داری یہاں پر پیش کی گئی ہے کہ وہ عفو درگزر اپنے دشمن کو معاف کر دے اور نیکی کا حکم دے, معاف کر کے اسے نیکی کا حکم دے, اسے بھلائی کی طرف لائے. سامنے تو جہالت کر رہا ہے تو آپ جہالت میں مبتلا نہ ہو بلکہ اسے معاف کریں, اس کی بات سے درگزر کریں اور اسے نیکی کا حکم دے کہ جناب ایسی بات کرنا جائز نہیں ہے, یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا باعث ہے, یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے, مسلمان کی یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے. تو نیکی کا حکم وہ ساتھ میں دے اور اپنے اس دشمن کو معاف کرے, اور جب وہ باز نہ آئے اور جہالت پر وہ تلا ہوا رہے تو قرآن نے ذکر کیا وعارض عن الجاہلین, پھر اس جاہل سے ہمکنار ہو جائے, نیکی کا حکم دے کر اپنی جان کو اس سے محفوظ کرے. یہاں پر دو چیزیں ہیں, کشادہ قلبی کی جو بات ہے اس میں دو چیزیں, ایک علماء نے تمام مکاتب فکر کے علماء نے اس چیز کو لکھا ہے, تمام مفسرین لکھا ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں, ایک اللہ کے حدود کا تعلق ہے اور ایک بندے کی ذات کا معاملہ ہے. تو جہاں بندے کی ذات کا معاملہ ہے وہاں پر عفو و درگزر رکھا جائے گا, جہاں پر نفس اور ذات کے دشمن کا معاملہ ہے اس سے آپ کو درگزر کیا جائے. آپ کو کسی نے گالی دے دی آپ نے معاف کر دیا, لیکن اگر کسی نے دین کے شعار کا مذاق اڑایا, قرآن کی بے حرمتی کی, نبی پاک کی بے حرمتی کی, جمعے کے خطبے کی بے حرمتی کی, تو پھر ان شیطانوں کو للکارا جائے گا, ان کے ساتھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اپنے منصب کے اعتبار سے کیا جائے گا. نہ کرنے والوں کو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایسے شخص گونگے شیطان ہے, حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے سامنے جہاں تک اس کا اختیار ہے اگر وہ حق کی بات نہ کرے اور منکر اور جو برائی کی بات ہے اس سے منع نہ کرے اور خاموشی اختیار کرے تو وہ گونگا شیطان ہے, وہ اس گناہ میں اس کے ساتھ شامل ہے. حدیث پاک میں آیا ومن وقر صاحب بدعت فقد اعان علی عدم الاسلام. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, اس مصرے کا ایک ٹکڑا ہے. تو یہاں پر حدیث پاک دیکھیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ ومن وقر صاحب بدعت, کسی نے اگر کسی بد مذہب جو دین کے خلاف بکواس کر رہا ہے, دین کے خلاف باتیں کر رہا ہے, دین کے خلاف کوئی غلط فعل کر رہا ہے, یہ اخلاقی اور بے شرمی اور فحاشی کے کام کر رہا ہے, وہ دین کے خلاف ہی ہے. کیونکہ ایک انسان یعنی ایک زمین کے کسی حسن کو خراب کرنا چاہے وہ انسان کے حوالے سے ہو، زمین کے حوالے سے ہو، یا ظاہری زینت کے حوالے سے ہو، یا اسلامی عقائد کے حوالے سے ہو، وہ اسلام ہی کا نقصان ہے. تو فرما وہ من وقرا صاحب بدعت، اگر کوئی کسی بد مذہب کی تعظیم و تکریم کرے جاننے کے باوجود کہ اس نے یہ توہین کی ہے، تو حضور شاہ فرماتے ہیں فقط آنا، ذرا غور سے سنی سنی سپاہ کو، رسول اللہ کا قول ہے جو مجھ پر بھی لازم آپ پر بھی لازم ہے، کہ فقط آنا علی حدم الاسلام، اس نے اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کی ہے، وہ اس گناہ کے اندر اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، شامل کیا جائے گا. تو یہ ایک نفس کا دشمن ہے اور ایک دین کا دشمن ہے. تو لہذا جو نفس کا دشمن ہے اس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے. حبار بن اسود کو حضور نے معاف فرما دیا، وحشی کو معاف کر دیا، ہندا کو معاف کر دیا، یہ سب جان کے دشمن تھے اور وہ پھر رجوع کر کے توبہ کے لیے بھی آ گئے تھے. تو ان کو اچھی بات کا حکم دیا جب وہ آئے. تو یہاں پر قرآن مجید نے اسی چیز کو ذکر فرمایا تھا، خود العفو، حبیب معاف کر دیجئے، وامر بالعرف، اور نیکی کا حکم دیجئے. تو سب سے بڑی نیکی کا حکم تو اسلام قبول کرنا ہے، اسلام لانا ہے. تو احبار بن اسود جو حضور کا بہت بڑا دشمن تھا، اکرمہ بن ابی جہل، آپ سیرت میں پڑھتے رہتے ہیں، جن کو سرکار نے کہہ دیا تھا کہ جہاں پکڑو تو قتل کر دینا، لیکن یہ سب لوگ جب لوٹ کر حضور کے پاس آئے اور سرکار کی خدمت میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ آپ تو کریم ہیں، آپ تو رحیم ہیں، اور ہم لوٹ کر آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں، ہم چاہ رہے تھے کہ اجمیوں کے شہروں میں بھاگ جائیں، کسی اور ملک میں بھاگ جائیں، لیکن ہمارے ضمیر نے اس بات کو گوارہ نہ کیا، آپ کے اخلاق کی حسنہ ہمیں کھینچ لائے ہیں، اور ہم نے کہا کہ یقیناً آپ کریم ہیں، کریم آقا ہیں، اور آپ درگزر کرنے والے بڑے نرم دل ہیں، اس لیے ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں. اور صرف یہی نہیں کہا، اسی پر نہیں معاف کر دیا گیا، بلکہ اس کے بعد انہوں نے کہا ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. تو سرکار نے فوراً اپنے دامن شفقت کو ان کے لیے کشادہ فرمایا، بازو رحمت کو ان کے لیے وسیع فرمایا، اور ان کی تمام خطا اور گناہوں کو معاف کر دیا، اور شاہ فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ سابقہ گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے. تو وحشی کو حضور نے معاف کر دیا، ہندا کو معاف کر دیا، حضرت سفیان کو معاف کر دیا، حبار بن اسود کو معاف کر دیا، ان تمام کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کر دیا، سراقہ بن مالک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کر دیا، امن عطا فرمائی. تو یہ اس کا حکم ہے کہ معاف کر دیجیے اپنے جان کے دشمنوں کو، اور وامر بالعرف، اور فرمایا وامر بالعرف، اور فوراً ان کو نیکی کا حکم دیجیے، اسلام کی دعوت، خیر خواہی کی فوراً دعوت کیجیے کہ ایسا جو عمل کیا یہ درست نہیں ہے، یہ کرو تو یہ اسلامی اقدار کے مطابق ہے، یہ اللہ کی رضا کا باعث ہے، اور یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے. وہ اعرض عن الجاہلین، اگر کوئی سخت دل اور پتھر دل ہو جائے تو اس سے شدید نفرت رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اعراض کر لو، اور اس سے تمام چیز سلسلے اور تمام تعلقات کو منقطع کر دو. یہ وہ طریقہ کار ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امر بالمعروف عن المنکر کے بارے میں اس کو ذکر کیا. لیکن جہاں پر میں نے عرض کیا کہ اللہ کی حدود کی بات آئے گی، اللہ کے دین کی بات آئے گی، وہاں پر صلح کرنا بد مذہبیت ہے، وہاں صلح کرنا اللہ کی نافرمانی ہے، وہاں نرمی کرنا اللہ کی نافرمانی ہے، جہاں ذات کے دشمن ہے وہاں سختی کرنا اللہ کی نافرمانی ہے، وہاں پر نرمی کرنا اللہ کی رضا، اور جہاں پر دین کا دشمن ہے اس کے ساتھ نرمی کرنا اللہ کی نافرمانی ہے، اور اس کے ساتھ سختی کرنا اللہ کی رضا کا باعث ہے. بالکل مطلب گویا کہ اپنے زاویے کے اعتبار سے سامنے آتا ہے. حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ بالکل ہم بسا اوقات بے اعتدال ہو جاتے ہیں اور عفو درگزر کی بات کو ہر طرف لے کر دوڑتے ہیں، ایسا نہیں. عفو درگزر کے اگر لے کر دوڑے تو پھر شرعی سزائیں جو چوروں سے متعلق ہیں، جو زانیوں سے متعلق ہیں، جو مرتد سے متعلق ہیں، جو وطن کے غداروں سے متعلق ہیں، تو پھر عدالتوں کا دروازہ بند کر دیا جائے، وہ آئے رونا دھونا کرے، معافی مانگے، اور جج کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایک آدمی آئے کہ ہم نے معاف کر دیا آپ کو، ریاست کا امیر آئے معاف کر دیا، ایسا نہیں ہے. معافی ایک حد تک دی جا سکتی ہے، اور کہیں پر مقابلہ مکمل کر کے اس فساد کو ختم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور وہ جب ہے کہ جب آپ کا نفس کا دشمن ہوگا تو آپ کو ذاتی اختیار ہے کہ آپ اس کو معاف کریں، لیکن اگر وہ معاشرے کا مجرم ہوگا تو وہاں پر اسے معاف کر دینا یہ مجرمانہ حرکت ہے، اس سے نظر چرا لینا یہ مجرمانہ حرکت ہے، وہاں پر خاموشی برتنا یہ مجرمانہ حرکت ہے. جہاں قرآن کی بے حرمتی کی جائے، قرآن کو اٹھانے کے طریقے اور آداب کو پامال کیا جائے، ان مجرموں کے ساتھ برملا سینہ بسینہ اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جائے، یہ اللہ کی رضا کا باعث ہے. اس لیے کہ اگر یہ نہ رہا تو قیامت کے دن آپ کیا منہ دکھائیں گے رب کو. اور یہ امر بالمعروف عن النہی عن المنکر کے بالکل خلاف ہے، جس طرح کہ حدیث پاک میں آیا کہ بنی اسرائیل کے کچھ نیکوکار لوگ تھے، وہ بنی اسرائیل کو جب بدکاری پر دیکھا کرتے تھے تو انہیں منبر و واس پر منع کیا کرتے تھے، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ انہی کے ساتھ جا کر شامل ہوئے اور اللہ رب العالمین کا عذاب دونوں کے اوپر آ گیا. تو لہذا جہاں پر نیکی کا حکم ہے اور جہاں پر اللہ کی حدود کی بات ہے، تو پھر اس کا غضب اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا. وہاں پر بھی نفس تکبر اپنی بڑائی ملحوظ نہیں ہوگی، اپنی جماعت اپنی تنظیم کو چمکانا ملحوظ نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ کی حدود کو جو پامال کر رہا ہے، اللہ کے دین کا جو مذاق اڑا رہا ہے، اس عمل کی مذمت کرتے ہوئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبات اور نہی عن المنکر کی مکمل تعبیر بن کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا باعث بننے کی کوشش کی جائے گی. یہاں پر ایک بات اور قابل غور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر ذکر کی جاتی ہے معاف کرنے کے حوالے سے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں، یہ نفس کی ساری باتیں میں ذات کے جو تعلقات اس حوالے سے، کہ جو شخص اپنے غضب کے تقاضوں کو پورا کرنے پر قادر ہو، اس کے باوجود وہ اپنے غضب کو ضبط کر لے. یہ اس حوالے سے جو معاملہ آپ کا ذاتی ہے، آپ کی ذات کو کسی نے نقصان پہنچایا ہے اور آپ اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں، اس سے انتقام لے سکتے ہیں، لیکن آپ کا ذاتی دشمن تھا، آپ کو گالی دی تھی، آپ کے بچوں کو تنگ کیا تھا، آپ کے کاروبار میں آپ کا نقصان پہنچایا تھا، آپ کی ذات سے متعلق جو تھا، اور آپ نے باوجود اس پر ضبط کرنے کے، اسے گرفت کرنے کے آپ نے ضبط کی اور اس کو درگزر کیا، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے اس دن معاف کر دے گا کہ جس دن اس کے لیے تنگی کے سوا کوئی سہارا نہیں ہوگا. یعنی جس دن اس کے لیے تنگی ہوگی اور وہ بچ نہیں سکے گا، تو جس طرح اللہ رب العالمین اس نے اپنے بندے کے اس عمل کو دیکھا کہ اس نے اپنے بھائی کو اپنے نفس کے دشمنی کی بنا پر معاف کر دیا ہے، تو اللہ رب العالمین کے محبوب شاہ فرماتے کہ جس دن جس نے قدرت کے باوجود کسی کو معاف کر دیا، تنگی کے دن اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. اور یہ حکم امر بالمعروف عن نہی منکر کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. تو یہاں پر اس تقاضے کے ساتھ ایک بات اور ذکر کی گئی ہے اور اس کو واضح کیا گیا، جس طرح کہ میں نے اسلامی حدود کی بات کی آپ کے سامنے، کہ اسلامی حدود ہوگی، جہاد ہے، قتال فی سبیل اللہ ہے، چوروں کے احکام ہیں، غاصبوں کے احکام ہیں، قزاقوں کے احکام ہیں، زانیوں کے احکام ہیں، مرتدوں کے احکام ہیں، ان پر زجر و توبہ کرنی ہے، ریاست کے غداروں کے احکام ہیں، قرآن کے منکروں کے احکام ہیں، نبی پاک کی توہین کرنے والوں کے احکام ہیں، قرآن کی توہین کرنے والوں کے لیے جو مذمت اور حدود ہیں، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر رہے گی. اس میں کسی ریاست کے فرد کا معاملہ نہیں چلے گا کہ وہ آگے کھڑے ہو کر کسی گستاخ رسول کو معاف کر دے، آگے کھڑے ہو کر کسی قرآن کے مجرم کو معاف کر دے، یہ نہیں ہوگا. یہ کام دین کا ہے، تو دینی لوگوں کا یہ شعبہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کے اندر غور و تحمس کر کے جو اس کے لیے سزائیں اور اس کو جو معاف کرنے کا جو طریقہ قرآن و سنت نے ذکر کیا ہے، اس طریقے سے کیا جائے گا. صرف یہ نہیں کہ یہ معافی مانگنے آیا تو ہم نے اس کو معاف کر دیا، نہیں، اس لیے کہ اس کا تعلق اس وقت بندے کی ذات کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے حق کے ساتھ ہے. گستاخ رسول کی صدا قتل اس لیے قرار دی گئی ہے کہ اسے اگر حضور معاف کر دیں تو یہ الگ مسئلہ ہے، اس لیے کہ یہ حضور کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن اگر اس نے معاذ اللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، تو پھر ریاست اور علماء جن کے ہاتھ میں شرعی باغ ڈور اور حدود کے نفاذ کی مکمل ذمہ داری اسلامی شرعی حکومت کے دوران اگر ہے، تو وہ اسے قتل ہی کا فتویٰ دیں گے، اور اس کو قتل کرنا ہی اس کے لیے سزا کا باعث اور اس کے لیے معافی کا باعث ہوگا. تو یہ تمام حدود کس اعتبار سے، جہاں معاف کرو اور نیکی کا حکم دو. میں پھر عرض کر دوں اس بارے میں کہ یہ ذاتی معاملے کے اعتبار سے ہے، اور اس کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے. ایک بات میں یہاں پر آپ کی خدمت میں خطبات کے حوالے سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو امر بالمعروف عن نہی عن المنکر کے حوالے سے واضح ہے، کہ جہاں پر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے باز رہنے کا حکم دینا، اس کی کئی شکے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور اس میں ایک بات ہم نے یہ بھی بتائی ہے کہ جو نیکی کا حکم دے گا اسے خود پارسا ہونا شرط نہیں ہے، یعنی ہر مسلمان نے نیکی کا حکم دینا ہے، ہر مسلمان نے نیکی کا حکم دینا ہے، اس میں کبھی اجتناب نہیں کرنا، اس میں کبھی جھجک نہیں کرنا، اس پر تو میں خود عمل نہیں کر رہا، میں کیا حکم دوں. تو اس میں دو خرابی لازم آئے گی. ایک تو خرابی یہ ہے کہ جو تم کہو اس پر عمل کرو، جو قرآن نے کہا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو کہو تو اس پر عمل بھی کرو، جو کہو تو، ایک تو عمل نہیں کر رہے پھر کہہ بھی نہیں رہے، تو دو غلطیاں لگ گئی یہاں پر، اور ایک یہ کہ عمل نہیں کر رہا لیکن کہہ تو رہا ہے، تو اس میں ایک چاہیے تو یہ کہ جو کہے اس پر بھی عمل کرے. تو لہذا اس آیت کریمہ کے تحت یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نیکی کا حکم دینا ہر مسلمان پر فرض ہے، اپنے ماتحتوں پر جہاں تک اس کا دائرہ کار ہے اور جہاں تک اس کی گنجائش ہے، کہیں پر اس کی گنجائش ہاتھ کے ساتھ بھی ہے جیسے میں نے گھر کی مثال دی ہے، کہیں پر اس کی گنجائش زبان کے ساتھ بھی ہے جیسے میں نے گھر کی بات کی ہے، اپنے دوستوں کی بات کی، اپنے ماتحت لوگوں کے حوالے سے بات کی ہے، اور کہیں پر اس کا دائرہ کار دل سے برا جاننے کا ہے، جہاں پر اس کا اختیار کسی پر نہیں چلتا، لیکن نیکی کا حکم دینے کے ساتھ برائی سے باز رکھنے کے لیے اگر وہ شخص اس کو قبول نہیں کر رہا تو دلی طور پر اسے نفرت ضرور کی جائے گی. تو ہر یہ تینوں احکام کہ ہاتھ سے روکنا، زبان سے بیان کرنا اور دل میں اس کو برا جانا، ان تمام کے حدود اور ان تمام کے قاعدے اور ان تمام کا دائرہ کار الگ الگ ہے، اور یہ تینوں منصبوں پر ہے، ریاست پر بھی، علماء و مشائخ پر بھی، اور تمام مسلمانوں پر بھی. اس لیے کہ نیکی کا حکم بھی دینا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے. ایک نے عمل نہیں کیا تو وہ کہتا ہے جی میں حکم کیوں دوں، تو دو غلطی اس کو لازم آئی، اس نے دونوں کو چھوڑ دیا. اور ایک وہ ہے کہ وہ عمل تو اس پر نہیں کر سکا لیکن اس نے غیرت ایمانی کے اعتبار سے کہا یہ جو آپ کر رہے ہیں ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، یہ فساد فی الارض کا باعث ہے. اسے نیکی کا حکم دینا ہوگا کہ اگر وہ عمل نہیں کر سکا تو ایک حکم پر تو عمل کرے وہ، کہ وہ حکم تو دے. چاہیے تو یہ تھا کہ حکم دے اور خود بھی عمل کرے، لیکن اگر وہ حکم بھی نہ دے اور عمل بھی نہ کرے تو یہ دونوں ذریعے سے خسارہ ہے. تو لہذا اس سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے باز رہنے کا حکم دینا ہے. اسی طرح ایک آخری بات میں یہاں سے پیش کروں آپ کی خدمت میں کہ جمعے کے جو خطبے ہوتے ہیں، جو یقیناً ہر مسلمان کی نظر میں جمعے کے خطبے کی بڑی اہمیت ہے، اس کا مذاق نہیں اڑایا جاتا. اس کا مذاق وہ اڑا سکتا ہے کہ جناب جو دین سے بے بیرا ہو، اور جس کا منصب جتنا عالی ہو تو اتنا شدید اس فرعون کی مذمت کرنی چاہیے کہ جناب جمعے کے خطبات جو ہوتے ہیں. یہ میں بھی آپ کی خدمت میں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی سے ایک مسئلہ ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کو آپ دیکھیں. امر بالمعروف عن المنکر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تقاضے اور درجے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا درجہ ریاست کی کرسی کا ہے. اور سب سے بڑا درجہ ریاست کی کرسی سے مراد نہیں جو ایوان صدر میں رکھی ہوتی ہے، سب سے بڑی کرسی ممبر ہوتی ہے. اس لیے کہ ریاست کے امیر اور مسلمانوں کے سربراہ جو ہیں وہ جمعے کی نماز پڑھاتے ہیں، وہ جمعے کے دن خود امر بالمعروف عن المنکر کرتے ہیں، عید کی نمازیں وہ خود پڑھاتے ہیں، جمعے کی نمازیں خود پڑھاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ عید کی نماز اگر ایوان صدر میں پڑھے تو جنگ اخبار میں پوری تصویر لگ جائے کہ صدر صاحب نے پڑھی ہے، تو ایسا نہیں. بلکہ جو ریاست، جو اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست کے امیر ہوتے ہیں، سربراہ ہوتے ہیں، یہ ممبر ان کا ہوتا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ممبروں پر آئیں، یہ اپنے نائبین کو رکھیں اور وہ قرآن و سنت کے عامل ہوں، صرف وہ سیاست میں ماہر نہ ہوں، صرف وہ لیدے کے اندر اپنے کمال کو نہ رکھیں. جب وہ مسلمانوں کے حاکم ہیں تو ان میں حرام و حلال کے تمام تقاضے جو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ اس کے سامنے ہونے چاہیے. علماء اور نیک لوگوں کے ساتھ اس کی سنگت ہونی چاہیے، گیدرنگ ہونی چاہیے، تاکہ اسے پتا چلے کہ کیا حکم اللہ کی رضا کا باعث ہے اور کیا حکم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا باعث ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ شاہ صاحب یہ 14ویں صدی کے اندر آپ یہ کیا بات ذکر کر رہے ہیں، تو میں کہوں گا کہ اللہ نے ہمیں پابند کیا اس چیز کا کہ ہمیشہ نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے باز رہنے کا حکم دینا ہے. یہ تصور ریاست کا ہے، اس کو ہم بیان ضرور کریں گے، اس کو بھلایا نہیں جا سکتا. اگر کوئی اس پر عمل نہ کرے تو یہ باتیں کرنا نہیں چھوڑی جا سکتی. اس لیے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اگر وہ چیز عمل کے طور پر مفقود ہو جائے تو اسلامی مزاج کو رائج کرنے کے لیے دینی باتیں تو کی جائیں گی. جس کا جو منصب ہے اس کو یاد تو ضرور دلایا جائے گا، کیونکہ اگر یہ چھوڑ دیا جائے گا تو سب عذاب الہی کے شکار ہوں گے. اس لیے کہ اس امت کی شان یہی ہے کہ یہ نکلتی ہے اور اللہ کے دین کے لیے نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے باز رہنے کا حکم دیتی ہے. اور اس لیے قرآن مجید نے اس چیز کو ذکر کیا، وذکر اے حبیب، اپنی امت کو کہیے کہ نیکی کا حکم دیتے رہیں، واز کرتے رہیں. فإن الذکر تنفع المؤمنین، اس لیے کہ نیکی جو ہے وہ مسلمانوں کو نفع پہنچاتی ہے. نیکی کا حکم جب آپ دیں گے، نیکی کی باتیں دیں گے، تو مسلمان ایسے بے ضمیر نہیں ہیں کہ وہ ایک کان سے سنے ایک کان سے نکال دیں. قرآن کریم ذکر کرتا فإن الذکر تنفع المؤمنین کہ واز و نصیحت مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، واز و نصیحت مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اعلی حضرت امام علیہ سنت سے ایک فتویٰ پوچھا گیا تھا کہ جمعے کے خطبے میں، اگر یہ تو جمعے کے خطبے کا مذاق اڑانا، یہ کہنا کہ بچپن سے ہم خطبہ سن رہے تھے اب یہ اور خطبے ہیں، تو میں خطبے کے حوالے سے صرف حرمت کے اس تقاضے اور امر بالمعروف عن المنکر کے حوالے سے بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ فاضل بریلوی سے یہ پوچھا گیا کہ خطبے کی تعظیم اور اس میں شور شرابہ کرنا یا ایسی کوئی حرکت کرنا جس سے واز اور خطبے کا مذاق اڑے، تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ آپ کو چاہیے کہ اگر کوئی بندہ غلط بات کر رہا ہے تو اس کی غلطی کی نشاندہی کریں، خطبے کا مذاق نہ اڑائیں. اس لیے کہ خطبہ جو ہے وہ فعل رسول کا نام ہے، اس کو نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے. ہم ڈینگ مار کے کارٹون بنانے والوں کو توہین اور انہیں اگر مجرم قرار دے سکتے ہیں تو ہر وہ شخص مجرم ہوگا جو حضور کی نسبت کے حوالے سے کسی توہین کا مرتکب ہوگا. اللہ ہماری زبان کو توہین کرنے سے اور جو توہین کرتے ہیں ان کے تعریف بیان کرنے سے محفوظ فرمائے. اس لیے کہ ہمارا منصب یہ ہے ہر مسلمان کا کہ وہ نیکی کا حکم دیں گے، برائی کو برائی جان کر اس سے نفرت کریں گے اور اس سے باز رہنے کا حکم دیں گے. یہاں پر ایک بڑی پیاری بات فاضل بریلوی نے ذکر کی ہے، میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں. دو جملے ہیں، فرمایا عالم دین کا کام امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، بندگان خدا کو دینی نصیحتیں دینا جسے واعظ کہتے ہیں ضرور اعلی فرائض دینی سے ہے. یہ علماء کی ذمہ داری ہے. اور پھر وہی آیت کریمہ نقل کیے کہ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین واز کہتے رہیے، واز مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. اور اس کے بعد کون لوگ واز سے بھاگتے ہیں، کون لوگ خطبے سے بھاگتے ہیں، تو قرآن کریم برہان رشید کی بڑی خوبصورت آیت کریمہ یہاں پر نقل کی ہے، فرما فما لہم عن تذکرۃ المعرضین کانہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ. یعنی اللہ رب العالمین شاہ فرماتا کہ انہیں کیا ہوا کہ واز و خطبے سے منہ پھیرتے ہیں. یہ قرآن کا حکم ہے، انہیں کیا ہوا کہ جو واز اور خطبے سے منہ پھیرتے ہیں گویا بھڑکے ہوئے گدے ہیں، بھڑکے ہوئے گدے ہیں کہ جو شیر کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں. یہ قرآن نے ذکر کیا کہ واز منبر و واز پر اس سے نفرت کرنے والے کی مثال قرآن نے ذکر کی ہے کہ وہ پاگل اور جاہل گدے ہیں جو شیر کی آواز سے بھاگ رہے ہیں، شیر کے کلام سے بھاگ رہے ہیں. یہ قرآن کریم نے حکم دے کر خطبے کی اہمیت کو واضح کیا ہے اور بتایا ہے کہ ان خطبوں کا اور جمعۃ المبارک کے ان خطبات اور تمام خطبات جو دیے جاتے ہیں ان کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، اس مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس کو سنیں، اس کا ادب بجا لائیں. اور یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خطبات کون سے، نکاح کا خطبہ دینا مستحب ہے لیکن اس کو سننا فرض ہے. نکاح کا جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ سنت ہے، مستحب ہے، نہیں دیا جائے تب بھی نکاح ہو جائے گا، لیکن جب خطبہ دیا جائے تو اللہ کا کلام ہوتا ہے نا، رسول اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اللہ کے دین اور اس کے احکام کو بیان کیا جاتا ہے. تو خطبے کے حکم کو اگر وہ نکاح کا خطبہ، جمعہ کا خطبہ تو اعلیٰ ترین فرائض میں سے، اس کو تو سننا اعلیٰ ترین فرائض میں سے کیونکہ اس کا بیان کرنا واجب ہے، لیکن جو نکاح کا خطبہ مستحب ہے اس کو بیان کرنا، اگر اس کو نہیں بیان کیا گیا، جمعہ یعنی نکاح میں خطبہ نہیں بھی کہا گیا تب بھی نکاح ہو جاتا ہے، لیکن اگر خطبہ دیا جائے تو اس وقت بھی نکاح کا خطبہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کو سننا فرض ہے. اگر وہ باتیں کریں گے، ادھر ادھر دیکھیں گے، شور و غوغا کریں گے، مستی کریں گے، اس کا انکار کریں گے تو سارے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے. اور یہاں پر ایک بڑی پیاری بات امام علیہ سنت نے ذکر فرمائی ہے کہ واز سے روح گردانی کرنا تو شیر سے گدھے کا بھڑکنا اور اس میں غل کرنا، مچانا، گالیاں بکنا، یہاں تک کہ اگر خطبہ دیا جا رہا ہو، اب خطبہ عام ہے چاہے اردو زبان میں یا عربی زبان میں، اس میں تسبیحات کا پڑھنا بھی منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ تسبیح پڑھنا یہ آپ کی انفرادی عبادت ہے اور خطبہ جو ہے یہ عمومی عبادت ہے، لہذا تسبیح اور تلاوت اور تمام چیزوں کو موقوف کیا جائے گا اور خطبے کو سماعت کیا جائے گا، ان تمام باتوں کو گویا کہ سماعت کیا جائے گا، جس طرح میں نے نکاح کے خطبے کی بات کی ہے. اور آخر میں یہ جملہ ذکر فرماتے ہیں کہ جب واز خطبہ مطلق حرکت اور آہستہ بات بے ضرورت بھی گستاخی اور بے ادبی اور گناہ ہے تو اس میں شور مچانا، گالیاں بکنا کس قدر سخت توہین ہوگا. یہ توہین اس عالم دین کی توہین نہیں اور نہ اس خطبے کی توہین ہے جو اس وقت واز کرتا ہے، بلکہ اصل دین کی توہین ہے اور خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ٹھہرے گی، اس لیے کہ مسند واز اصل میں مسند واز رسول اللہ ہے. خطبے کا مذاق یہ کسی مولوی کا مذاق نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے دین کا مذاق ہے، یہ حضور کی توہین ہے، اس لیے کہ وہ مسند اور جو خطبہ ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت عالیہ ہے اور جو لوگ اس پر جلبگر ہیں وہ وارثین ہیں، اور نائب کی توہین اصل کی توہین ہوا کرتی ہے. تو لہذا یہ دین کا شرعی مسئلہ ہم پر لازم تھا کہ ٹی وی پر آ کر اس قسم کی باتیں کرنا کہ جناب خطبوں میں کیا ہوتا ہے، تو خطبوں میں دین ہوتا ہے، یہ لوگ بڑے شریف انداز میں دین کو سمجھتے ہیں، اور مسلمان جو ساری چیزوں کو چھوڑ کر شروع میں آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں دین کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ غلط فہمی میں مبتلا ہیں. مسلمانوں میں ذوق ہے دین سیکھنے کا اور وہ دین سیکھنا چاہتے ہیں، وہ دہشت گردی اور لسانیت پر لعنت بھیجتے ہیں اور وہ اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، محمدی مزاج کو سیکھنا چاہتے ہیں، شریعت مصطفیٰ کو سیکھنا چاہتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھی مرنے سے پہلے توبہ عطا فرمائے کہ جناب جو خطبے کا مذاق اور دین کا مذاق اگر بڑھا دیا جائے تو نام کا مسلمان رہنے سے حاصل کیا ہوتا ہے، لیکن اگر منبر واز پر ہیں تو علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے گرد و نواح میں جرائد، ابلاغ، ان تمام پر توجہ رکھیں اور دیکھیں کہ کہاں سے اسلام سے کے خلاف اٹھنے والی آواز ہے. اور کیونکہ یہ ایک بات نہیں، اس وقت تو میڈیا اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہر شخص اس کو سنتا ہے، تو لہذا جمعے کے خطبے کی یہ ذمہ داریاں اور علماء اور مشائخ کی یہ ذمہ داریاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ اب یہ گناہ اور یہ باتیں ایک شخص تک اگر محدود رہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر پانچ پانچ گھنٹے تک پریس کانفرنسیں چل رہی ہوں اور دنیا کے سارے بندوں کو اور یہ بات معلوم ہو تو جو بات اسلام کے مزاج کے خلاف ہوگی تو اہل علم اور منبر و واس کے جو متحملین وارثین ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے صحیح طریقے کو بیان کریں اور اس کی روح کو واضح کریں. اور لا یخافون لومت اللائم، جو قرآن کہتا ہے کہ کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت میں نہ آئیں، محض خوف خدا کے لیے دین کے جذبے کو واضح کریں. اللہ رب العالمین ہمیں دین کی اقدار اور اپنی حدود کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو چیزیں اسلام میں شعار کا باعث ہے، بچے گا کوئی بھی نہیں اگر کوئی گویا کہ توتا چشمی کرے گا اور کہے گا ہمارے کیا غرض ہے، تو قیامت میں خدا کے حضور سب کو جواب دینا پڑے گا. تو لہذا اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے کہ ہم امت محمدی ہیں، ہمیں نیکی کا حکم دینا اور برائی کو دیکھ کر اس کی مذمت کرنا ہاتھ سے، زبان سے، دل سے، یہ ہمارے فرائض میں سے ہے. اللہ ہمیں اپنے فرض منصبی کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محض اللہ کی رضا کے لیے دین کی تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. فتنہ و فساد سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، انانیت سے محفوظ فرمائے، حسد سے محفوظ فرمائے، تکبر سے محفوظ فرمائے، اور اسے اپنا ہیرو بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے چہرے اور جس کے کردار سے سنت محمدی چھلکتی ہو. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.